نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی حضرات باواز بلند محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کے پیارے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کے ادوار پاک کا یعنی آپ کی سیرت پاک کا بیان ہم سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں کہ یقیناً کوئی مسلمان اس وقت تک قرآن اور دین سے فہم نہیں لے سکتا اور اپنی زندگی کو شارع اسلام پر جب تک نہیں ڈال سکتا کہ جب تک اس کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی نہ ہو، جس کی نظر سے حضور کی سیرت اور سیرت کے اندر حضور کی زندگی کے تمام شعبے اور آپ کے لمحات آپ کی زندگی مبارکہ کا ایک ایک لحظہ جب تک نہ پڑھا جائے نہ سنا جائے نہ فکری نظر سے اس سے سبق حاصل کیا جائے، بڑے وسوق سے عرض کر دوں کہ اسے نہ قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے نہ وہ مذہب کا کسی صورت میں فہم لے سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے وابستہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی معاشرے کا وہ ایک اچھا فرد بن سکتا ہے اور نہ ہی گھر کے اندر وہ ایک نیک رشتہ دار یا نیک فرد انسانی بن کے ظاہر ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر سکتا ہے۔ قرآن، سنت، دین، ان تمام کا فہم حاصل کرنے کے لیے اور اس کو اپنے اندر اتارنے کے لیے اور خود کی طبیعت کو مذہب کی طرف لا کر، اپنی فکر کو مذہب کی طرف لا کر، اسے دین کی ڈگر پر چلانے کے لیے اولین ضرورت یہ ہے، اول ضرورت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل پڑھا جائے اور سیرت کو پڑھنے کا انداز یہ ہو کہ پھر سیرت مبارکہ کے جتنے شعبے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی کے جتنے شعبے ہیں، اس ایک ایک شعبے کو سامنے رکھیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی سے اس شعبے میں کیا روشنی آتی ہے، اس کو بلند جگہ پر رکھ کر اپنی زندگی کے شعبے میں اس سے روشنی حاصل کریں۔ اگر کوئی مسند ارشاد پر بیٹھا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور سیرت کے اس عنوان کو دیکھیں جو مسند ارشاد سے متعلق ہے اور اپنے منصب کو حضور کے منصب کے تحت رکھ کر آپ سے منصب ارشاد کا رموز اور اسرار اور اس کی حکمت و دانائی کو سمجھے۔ صرف قرآن کا ترجمہ، قرآن پڑھ کر ممبر پر بیٹھ جانا یہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہر شعبے کے اندر حضور کی زندگی میں جو وہ شعبہ موجود ہے تو اس سے ہم درس حاصل نہ کر سکیں۔ اسی طرح مسند ارشاد ہے، رشتہ داری کے تعلقات ہیں، ازواجی تعلقات ہیں، عیالی تعلقات ہیں، کاروباری تعلقات ہیں، نظام سیاست و حکمت ہے، نظام رشتہ داری و تعلق ہے۔ یہ ہماری زندگی کے جتنے شعبے ہیں کہ جس میں سے ایک بھی شعبہ ڈیمیج ہوا تو وہ انسان درندہ ہو جاتا ہے، وہ انسان پھر انسان نہیں رہتا، ایک بناوٹی مورت بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بہت اچھا نمازی ہو اور اس کا اخلاق بہت برا ہو تو اس کو کوئی اچھا نہیں کہتا، اور کوئی بہت اچھے اخلاق والا ہو اور دین کو چھوڑ چکا ہو تو اسے بھی کوئی اچھا نہیں کہتا۔ تو زندگی کے جتنے شعبے ہیں سب کے اندر حسن کا کچھ نہ کچھ حصہ جب تک نہ آئے انسان نہ اپنے آپ کو اس وقت تک سمجھ سکتا ہے، نہ ہی وہ لوگوں کی نظر میں ممتاز ہو سکتا ہے۔ سرکار کی سیرت کا خاصہ یہ ہے کہ جو حضور کی سیرت کو پڑھے تو حضور کی زندگی کو پڑھنے کے ساتھ بندے کی خود کتاب آب کھل جاتی ہے، خود کی کتاب، خودی کی کتاب کھل جاتی ہے، اور وہ پھر جو سید عالم فرماتے ہیں کہ میری زندگی اور میری شخصیت ایک آئینے کے مانند ہے، مجھے جو دیکھتا ہے وہ اپنی صورت کو مجھ میں محسوس کرتا ہے۔ تو یقیناً سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئینہ ہے کہ جس میں موجود حسن و جمال کے وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنے دل کے آئینے کو، اس نور کو لے کر مستنیر کر سکتے ہیں۔ اور کوئی شخص اس وقت تک اچھا شوہر، اچھا والد، اچھا بھائی، اچھا تاجر، اچھا مسلمان، اچھا مرشد، اچھا امام، اچھا کاروباری اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک زندگی کے ان تمام شعبوں کے اندر اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے کوئی فائدہ نہ پہنچا ہو، اور اپنی زندگی کے ان شعبوں کو اس نے لا کر حضور کے سامنے کھڑا کر دیا ہو، اور حضور کی سیرت کی کتاب کو کھول کر اپنی زندگی کے شعبوں کی اصلاح کر رہا ہو، اسی وقت وہ ایک نیک انسان بن سکتا ہے۔ ظاہری صفائی کے اعتبار سے باطنی صفائی کی طرف انسان اس وقت پہنچ سکتا ہے جہاں حضور نے صاف ستھرا رہنے کی دعوت دی ہے، تو وہاں ظاہری لباس کے ساتھ باطنی طور پر اپنے آپ کو لانے کے لیے حضور کے اخلاق کریمہ اور آپ کی سیرت کا جاننا اشد ضروری ہے۔ اور میں گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے تین چار درس سے یہی فکر بار بار گنوا رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں شعور کی بیداری کے لیے کہ ہم مذہب کے دائرے میں تو ہیں لیکن ہماری طبیعت اور ہماری فکر اس سے اجنبی ہے، اور جب تک مذہب اور فکر میں، مذہب اور طبیعت میں، عقل اور طبیعت میں جب تک لگاؤ، تعلق اور ربط نہیں ہوگا تو سب چیز منافقت، ڈھونگ، دھتورا، گروہ بندی یہ تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر طبیعت اور عقل کے اندر امتیاز آ جائے تو وہ بندہ انقلابی امام ہو جاتا ہے، وہ پھر معاشرے میں انقلاب لے کر آتا ہے، اس کے درمیان، اس کے اندر تضاد نہیں ہوتا، اس کی خلوت و جلوت کے اندر تضاد نہیں ہوتا۔ اور جب بندہ فکر اور مذہب کو ساتھ میں رکھتا ہے تو مذہب میں جو چیزیں موجود ہیں اس کا اشتیاق، اس سے محبت، اس سے عقیدت، مذہب نے تو ایک قانون اور فضائل بیان کیے ہیں آپ کے لیے، لیکن آپ کی طبیعت اگر اس چیز کو قبول نہیں کرے گی تو ایک زبردستی گردن جھکانے کا حکم تو ہوگا، اطاعت کا تو حکم ہوگا، اتباع اور حلاوت نہیں آئے گی۔ اسی لیے فکر کو جب تک مذہب کی طرف راغب نہ کیا جائے، اور فکر کو مذہب سے جب تک آشنا نہ کرایا جائے، فکر کو مذہب کے قالب میں اتارا نہ جائے، تو نہ نماز میں مزہ آ سکتا ہے، نہ کلمے میں مزہ آ سکتا ہے، نہ کسی اور شے میں مزہ آ سکتا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر ایمان کا ذوف اور دین سے دوری یہ ہے کہ داڑھی، امامہ، نمازیں تو ہماری زبردست قسم کی ہوتی ہے لیکن ہماری طبیعت اس سے اجنبی ہے، ہماری داڑھی کو طبیعت سے کوئی ذوق نہیں ہے، بس لوگ برا مانیں گے رکھ لو۔ ہماری نماز سے ہماری طبیعت کو کوئی ذوق نہیں ہے، ہمارے کلمہ پڑھنے سے ہماری طبیعت کو کوئی ذوق نہیں ہے، اس لیے مسجد تک تو ہم مسلمان رہتے ہیں اور تمام باتیں کرتے ہیں، گھر میں جا کر وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے، اور اگر کوئی دو چار دوستوں کی گیدرنگ مل جائے تو سب ہم بیچ کھا جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طبیعت ہماری جس چیز کو چاہ رہی ہے اس چیز کو ختم کر کے ہم نے طبیعت سے مذہب کی دوستی کرانی ہے، اور جس وقت طبیعت اور مذہب کے درمیان امتزاج ہو جاتا ہے، تعلق ہو جاتا ہے، ربط ہو جاتا ہے، دوستی ہو جاتی ہے، تو پھر اس شخص کو آپ بیابان میں چھوڑ دیں یا بازار میں چھوڑ دیں، اس سے آپ کبھی خدا کی یاد سے غافل نہیں پائیں گے۔ اسی لیے ضرورت پڑتی ہے کہ مذہب سکھانے کے لیے تو ایک مرشد عام ہوتا ہے جو ممبر پر بیٹھ کر مذہب سکھاتا ہے، دین یہ ہے، ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، نماز یہ ہے، اسلام کے ارکان پانچ یہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے، شرعی مسائل یہ ہے، یہ کرنے سے نماز ہوتی ہے، یہ کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ سارے مسائل وہ ایک مرشد عام سکھاتا، اس نے آپ کو مذہب سکھا دیا۔ لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے، صرف یہ کافی نہیں، اب ایک ایسے مرشد خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کی طبیعت میں موجود پڑی ہوئی تمام گندگی کو دور کر کے مذہب اور طبیعت میں دوستی کروا دے۔ اور میں ایک بہت اہم بات یہاں پر کہنے جا رہا ہوں، اس بات کو سمجھ چکے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ہاں، ہم سب پڑھتے ہیں، کبھی اس موضوع کی طرف آنا چاہیے تاکہ اس موضوع کی طرف آ کر ہمیں سب اصل چیز پتہ چلتی ہے۔ فاضل بریلوی علیہ رحمت یقیناً وہ حضرات ایسے ہیں کہ جن کی فکر اور مذہب میں دوستی ہے، اس لیے مال ان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے تو انہیں حضور کی محبت میں زیادہ خوبی نظر آتی ہے، مال میں نظر نہیں آتی، اس لیے وہ مال کی پرواہ نہیں کرتے۔ حکومت سلطنت کیونکہ فکر مادی چیزوں کی شیدائی ہوتی ہے اور مذہب اخروی چیزوں کی شیدائی ہوتی ہے، اور اگر اس کو صوفیانہ رنگ دے کر میں عرض کر دوں تو یوں سمجھ لیجئے کہ مذہب جو ہے وہ قوت ملکی سے مشتق ہوتا ہے اور فکر جو ہے وہ قوت بہیمیت سے مشتق ہوتی ہے۔ قوت ملکی یعنی فرشتوں والی قوت کہ جو اطاعت، فرمان برداری، توجہ چاہتی ہے، اور قوت بہیمیت جو ہرس، تما، غرض۔ جانور دیکھیں، جب بہیمیت، یہ بہائم جانور جب لڑتے ہیں تو انہیں غرض نہیں ہوتا کہ کون سامنے، بس وہ اس کے منہ کا لقمہ کھینچنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیز انسان کی طبیعت کے اندر، اور انسان ان دونوں طبیعتوں سے بنا ہے۔ جب تک انسان اپنی بنیاد، اپنی زندگی کی اساس اور فاؤنڈیشن کو نہیں سمجھے گا، اس وقت تک وہ اپنے اوپر کوئی اچھی عمارت نہیں کھڑی کر سکتا۔ انسان کی اساس اور گھٹی جو ہے وہ ان دونوں چیزوں سے مرکب ہے، اس کے اندر اللہ نے ملکی قوت بھی رکھی ہے، بہیمی قوت بھی رکھی ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اور اس کو آسان کر کے یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو میں بار بار مذہب اور فکر، عقل اور طبیعت کی باتیں کر رہا ہوں، تو یہ ان دونوں چیزوں کو سمجھانے کے مختلف نام ہیں۔ مذہب کے مختلف نام آپ گویا کہ ملکی قوت لے لیجئے، مذہب کے مختلف نام آپ طبیعی قوت لے لیجئے، اسی طرح فکر کے مختلف نام آپ بہیمی قوت لے لیجئے، فکر کے مختلف نام آپ عقلی قوت لے لیجئے۔ تو اصل چیز انسان جس چیز سے مرکب ہے، اس کا ایک دوسرا نام بھی آسان سمجھ لیجئے، خیر اور شر۔ اس کو اس انداز میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خیر اور شر اس سے مجموعہ کر کے رکھا گیا ہے۔ جب تک شر سے اس کی شرارت کو ختم کر کے خیر کی مریدیت میں اس کو نہیں دیں گے تو وہ خیر کو بھی خراب کرے گا، وہ پھر اپنا اثر ادھر ڈالے گا، یا تو وہ کہے گا مجھے اپنا کر لو یا میرے ہو جاؤ، دونوں میں سے ایک کام ہے، یا مجھے اپنے تابع کر لو یا تم میرے تابع ہو جاؤ۔ تو یا تو یہ خیر کے تابع ہو گیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کا شیطان بھی مسلمان ہو جاتا ہے جس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور وہ مرشد کامل کی صحبت کے اندر فکر کی تصحیح کے ساتھ ہوتا ہے، کہ جب اگر یہ خیر کے تابع ہو گیا تو ولایت کے منصب پر پہنچ جاتا ہے بندہ، اور اگر خیر اس کے تابع ہو گئی تو کفر کی طرف چلا جاتا ہے، الیعوذ باللہ۔ تو یہ چیز ہے بنیادی طور پر۔ ثواب اور جزا کو اسی جامع میں سمجھ لیجئے، دوزخ اور جنت کو اسی فکر میں سمجھ لیجئے، اللہ کی رضا اور غضب کو اسی بات میں سمجھ لیجئے، خیر و شر کا فلسفہ اسی بات میں سمجھ لیجئے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھ دی ہے، اور اس میں فطرت کو اللہ رب العالمین نے اعتدال کا زیور دے دیا ہے، کہ جو فطرت جو ہے وہ انسان کے اندر وہ شعور ہے کہ جو خیر کے حسن کو خود ہی بتا دیتی ہے، اور شر کی برائی کو خود ہی بتا دیتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس کوئی نبی نہ پہنچا ہو اور کسی کے پاس گویا کہ کوئی ولی نہ پہنچا ہو, کوئی مبلغ نہ پہنچا ہو, لیکن گندگی کو دیکھ کر کوئی آپ کو کہتا ہے یہ گندگی, اس کے قریب نہ جاؤ, آپ کی طبیعت خود کہتی گندی چیزیں چھوڑ دو, اچھی چیز کی طرف آپ راغب ہو جاتے ہیں, تو یہ طبیعت میں جو تمیز دلاتی ہے یہ فطرت ہے. یہ تمیز کرانے والی چیز جو ہے, یہ ممیز جو ہے, یہ تمیز جو کرا رہی ہے یہ فطرت ہے. اب خیر اور شر کی تمیز یہ چیز دلاتی ہے. اب بندہ اگر اس تمیز کا صحیح فائدہ اٹھاتا ہے, فطرت کی آواز پر صحیح چلتا ہے, جو سورہ نام میں بھی کئی درس ہمارے چل رہے ہیں اس حوالے سے, تو بندہ اس میں فرق کر کے خود اس کے حسن اور قبح کو, اس کے حسن اور برائی کو تمیز کر کے جس طرف جانا چاہے چلا جاتا ہے. اس کام کو کہتے ہیں مرشد خاص کا کام, جو میں باتیں کر رہا ہوں نا آپ کے ساتھ. اس والہانہ طوفان کو اور اس ولولے کو اور اس فکر کو جوان کرنا, یہ کام ممبر پر بیٹھے ہوئے شخص کا نہیں ہوتا. ممبر پر جو درس دے رہا ہے وہ مذہب سکھا رہا ہے آپ کو, اور جو تمیز سکھائے گا وہ مرشد خاص ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کام ایک ہی طبقے کر رہے ہیں, دوسری فکر ہے ہی نہیں. مرشد خاص بھی نماز سکھا رہا ہے اور مرشد عام بھی نماز سکھا رہا ہے, اور اندر بے چینی اور تعفن ہوتا جا رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پیری مریدی کا حاصل کیوں نہیں نکلتا, اس کی ایک وجہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. پیری مریدی کا حاصل کیوں نہیں نکلتا, وہ مجدد صاحب کے مرید کہاں گئے جو ایک آواز میں انقلاب لے کر آتے ہیں؟ وہ داتا صاحب کے مرید کہاں گئے جو ایک آواز میں انقلاب لے کر آتے ہیں؟ وہ غوث اعظم کے مرید کہاں گئے جو ایک آواز میں انقلاب لے کر آتے ہیں؟ تو یہ گروہ بندی کیوں ہو رہی ہے, یہ اس پر نتیجہ مرتب کیوں نہیں ہو رہا؟ کھا رہے ہیں ہم شیروں کی غذائیں لیکن وہ بات کچھ اور ہو رہا ہے. عقابوں کا نشیمن ہمارے پاس ہے لیکن زاغوں کے تصرف میں ہو چکا ہے, وہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ خاص اور عام سے بات ایک ہی مشن کی چل رہی ہے, اور وہ ایک ہی دھارے پر بات بہ رہی ہے, اور فکر پریشان ہے, طبیعت پریشان ہے. طبیعت کو سکون, راحت, اس کی توجہ کی طرف کوئی نہیں جا رہا, جس کی بنا پر نتیجہ نماز کی صورت میں تو نکل رہا ہے لیکن دل کی عقیدت کی صورت میں نہیں نکل رہا. دل بھیڑیے سے بھیڑیا ہو رہا ہے, دل سخت سے سخت ہو رہا ہے, پیشانی نماز سے تر ہو رہی ہے. تو پیشانی تو تر ہو رہی ہے ثواب سے, لیکن دل بھیڑیا بن رہا ہے. تو دونوں شعبے ایک ہی طرف لگ گئے ہیں پیشانی کو سجانے کے لیے, دل کو سجانے والے اب نظر کم آتے ہیں. اس کی بنا پر پیری مریدی میں دھنا دھن اضافہ تو ہوتا ہے لیکن وہ باطنی انقلاب نظر نہیں آتا. یہ اس تمام بات کا گویا کہ ماں حاصل ہے. میرے آقا کی سیرت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ جوہر رکھا ہے کہ جس کو صرف پڑھنے سے کوئی مرشد نہ ملے, یہی مرشد خاص کا درجہ رکھتی ہے. داتا صاحب نے بڑی وسوخ سے لکھا, آپ کشف المحجوب شریف اپنے گھر میں رکھا کریں, مارکیٹ میں اس کا ترجمہ آ چکا, اس کو لے کر رکھا کریں, رات کو سونے سے پہلے ایک صفحہ پڑھ لیا کریں بس. اور بڑے وسوخ سے لکھا ہے کہ جناب اگر کسی کو کوئی مرشد خاص نہ ملے, مرشد خاص نہ ملے, وہ میری کتاب کو مرشد خاص بنا لے. اگر کوئی اس کے ضمیر کو بھارنے والا نہیں ملے گا, فکر کی تطہیر کرانے والا نہیں ملے گا, اور خیر اور شر میں تمیز کرا کر شر کو خیر کے تابع کرانے والا نہیں ملے گا, طبیعت اور عقل میں دوستی کرانے والا نہیں ملے گا, مذہب اور فکر میں دوستی کرانے والا نہیں ملے گا, فرما میری کتاب پڑھ لے, اس میں خود انقلاب آ جائے گا, فکر خود نماز کی طرف آ جائے گی, فکر خود طبیعت کی طرف آ جائے گی. جو ہم نے سیدہ غوث اعظم کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع, رات کو یہ اہل اللہ جب سوتے ہیں تو سوتے نہیں, ان کی پشتیں بستروں سے جدا رہتی ہیں, ان کی کمر بستروں پر نہیں ہوتی ہے, یہ جدا رہتی ہے. یدعون ربہم خوفا وطمعا, یہ رات کے اندھیرے میں مصلے پر کھڑے ہو کر اپنے رب کو اس کے خوف سے اور اس کی رحمت سے امید لگا کر پکار رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تلاوت تو کر سکتے ہیں, بڑی خوبصورت انداز میں تقریر تو کر سکتے ہیں, لیکن ان کی کیفیات کو جب تک ہم نہیں سمجھ سکتے, جب تک اس محض پر آ کر جو میں عرض کر رہا ہوں ہم نہ دیکھیں. دراصل ان کو نیند میں مزہ نہیں, خدا کو یاد کرنے میں مزہ اس لیے آتا ہے کہ ان کی فکر, ان کی طبیعت کی دوستی مذہب سے ہو چکی ہے. اور انسان مذہب کے لیے پیدا ہوا ہے, سونے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے, انسان کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوا, یہ تو ثانوی چیزیں ہیں. انسان شادیاں کرنے, کاروبار کے لیے نہیں پیدا ہوا, یا عبدون وہ عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے. تو جب فکر کی دوستی مذہب سے ہو جاتی ہے تو بندہ اپنے تخلیق کے مقصد کو سمجھتا ہے, اور پھر اپنی ساری قوتیں اس طرف لے کر آتا ہے کہ جو مذہب کا تقاضا کرتی ہے. مذہب کہتا ہے کہ کثرت سے خدا کو یاد کرو. تو یہ دن میں بھی خدا کو یاد کرتے ہیں اور نیند کو چھوڑ کر بھی خدا کو یاد کرتے ہیں. لوگ کہیں کہ جناب انہیں وحشت نہیں ہوتی. ہم نے کہا انہیں وحشت اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ان وحشت فکر کا نام ہے. فکر کا بے اعتدالی کا نام وحشت ہے. لیکن فکر کو کسی ایک طرف لگا دیا جائے تو فکر میں وحشت ختم ہو جاتی ہے. تو فکر سے جب شر کے تعلق کو چھوڑا کر اسے مذہب کے تابع کر دیا گیا تو اب اس کو سکون, اسے وحشت سونے میں آئے گی اور خدا کو یاد کرنے میں سکون آئے گا. اسے سونے میں وحشت ہوگی. نماز چھوٹ گئی تو سجدہ امیر معاویہ رو رہے ہیں. شیطان نے دوسرے دن خدا کو اٹھائے تو اٹھو فجر کا وقت ہو گیا ہے. کہا کہ اٹھو فجر کا وقت ہو گیا ہے. ہم تو کہتے ہیں گھنٹہ اور صحیح, پانچ منٹ باقی فجر میں, چلو تین منٹ اور کھینچ لیتے ہیں, کھڑے ہو کر جلدی سے نماز پڑھ لیں گے. تو یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کی فکر طبیعت کی طرف راغب ہو چکی ہے. اس کی مثال میں نے گزشتہ, اگر یہ صوفیانہ گفتگو کوئی بھاری بھرکم یا ایسی لگ رہی ہو تو اس کی آسان مثال میں نے اپنے حج کی پیش کی تھی کہ ایک نو مسلم انگریز جس سے ہماری ملاقات منا کی سرزمین پر ہوئی تھی اور اس نے اپنے جذبات کو پیش کیا ایسی خوشی کے عالم میں کہ جیسا کہ اس پر آج عید کا سما ہے. ہم تو تھکے ہوئے تھے, جلدی جائیں کنکری مار کر قربانی کر کے سر منڈا کر ہم اپنے احرام کو کھول دیں, لیکن وہ کنکری مار کے قربانی کر کے سر کو منڈا کر احرام کھولنے کی اسے فکر نہ تھی, بلکہ مجھ سے لپٹ کر اتنا خوش ہو رہا تھا. میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ذرا اس کی انگریزی کا ترجمہ کر کے مجھے بتاؤ یہ کہنا کیا چاہتا ہے. تو کہا جی آج اس پر خوشی کے لمحات یہ کہہ رہا ہے کہ میں پکا مسلمان ہو گیا, اس لیے کہ پانچواں پلر اور پانچواں ستون جو حج تھا آج وہ میں نے پورا کر لیا. تو ہمیں تو احرام کھولنے کی بے چینی تھی, اسے جناب کامل بننے کی بے چینی تھی, اس لیے کہ اسے منہ میں اسلام لگ کر نہیں ملا ہے اور وہ مسلمان کے گھر میں ہی پیدا ہوا, وہ فکر سے مسلمان ہوا تھا. تو جو فکر سے مذہب کی طرف آیا تو اس کی عبادت کا پھر ایسا ذوق ہوتا ہے, اس کی عبادت کا پھر ایسا کمال ہوتا ہے. اور یہ گویا کہ اس کی شان ہوتی ہے کہ جس سے ہمیں دور دور سے تعلق نہیں. خوبصورت تقریر ہم بہت اچھی کر سکتے ہیں, لمبی نمازیں بہت اچھی ہم کر سکتے ہیں, صلاۃ تسبیح صلاۃ الحاجات یہ بہت خوبصورت انداز میں ہم پڑھ سکتے ہیں, روزانہ پڑھ سکتے ہیں, تہجد ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں, وظائف اوراد ہم روزانہ کر سکتے ہیں, لیکن اس فکر کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہمیں صرف کو اسٹائل اور غرض اور حرص تو رہتی ہے کہ کپڑا پھنس گیا ہے یہ پڑھ لوں گا تو نکل جائے گا, تجارت میں مال پھنس گیا ہے یہ پڑھ لوں گا تو نکل جائے گا. یہ تو سانجی پہلو تھا. میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں, کبھی ہم تسبیحات کے دانے, یہ ختم قادریہ شریف, یہ ختم خواجگان شریف جو ہم اپنی مشکلات کے حل کے لیے پڑھتے ہیں, یقیناً وہ حل کے لیے ہے, لیکن کبھی ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے, یہ اللہ کی رضا؟ یقیناً بہت کم ایسے لوگ ہیں, انہی کی وجہ سے آج یہ رسومات قائم ہے. لیکن میں اپنے جیسے ایک شخص کا محاسبہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری فکر خدا کی رضا کے لیے نہیں ہوتی ہے, وہ جو پریشانی ہم لے کر آئیں اس لیے ہوتی ہے. لیکن ایک نو مسلمان اگر مذہب کی طرف آ کے نماز پڑھتا ہے تو وہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ میں پانچ وقت کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں, بلکہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے, میں اس کو ادا کر رہا ہوں. تو یہ فکر اور مذہب کے اندر بیگانیت ہو چکی ہے. مرشد عام بھی وہی کام کر رہا ہے اور جس کو مرشد خاص کا درجہ دے رہے وہ بھی وہی کام کر رہا ہے. اور ایک بات میں کہہ دیتا ہوں, اس کی اچھائی برائی میرے سر پر ہے, صرف آپ سن لیجئے. مرشد عام قرآن و سنت سے آگاہ کرتا ہے اور مرشد خاص دل کی تطہیر کرتا ہے, دل کی تطہیر کرتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا, اب دیکھیں بڑی پیاری بات مجھے غوث پاک کی یاد آتی ہے, غوث پاک کی گیارہویں کرو تو پہلے غوث پاک کو بڑا ہر طریقے سے دیکھ لینا چاہیے تاکہ پھر گیارہویں کا عجیب ذوق پیدا ہو جائے. مرشد عام جو درس دیتا ہے اس کے درس کے دوران کے خطرات اور ہیں کہ اگر اس نے کہا نماز فرض ہے اور جہاں اس کے منہ سے نکل گیا فرض نہیں ہے تو یہ خود اسلام سے گیا. تو مرشد خاص کی تبلیغ بھی اور مرشد عام کی جو ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے اس کی تبلیغ بھی اور ہے اور اس کے خطرات بھی اور ہیں. بڑی گہری بات عرض کر رہا ہوں یہاں پر میں آسان جامع میں. اور مرشد خاص کی تبلیغ بھی اور ہے اور اس کے خطرات بھی اور ہیں. مرشد خاص اگر شریعت کو بیان کرتا ہے وہ اس کا کام ہے, مرشد عام اس کا کام ہے شریعت بیان کا, مذہب بیان کرنا یہ اس کا کام ہے. اگر وہ مذہب کو بیان کرتے ہوئے مذہب کے خلاف بولے گا تو گیا باہر اسلام سے, اس کو کہتے ہیں کفر. کفر کی طرف ہو گیا، اللہ محفوظ فرمائے. اور مرشد خاص کا کام مذہب بیان کرنا نہیں ہے، فکر کی اصلاح کرنا، حسد نہیں کرنا، ریا نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، یہ شرارت کے سارے خباستوں کے سارے پیکر کو ختم کرنا ہے. لیکن اگر وہ چیز اس میں ہی آ گئی، وہ حسد، جس طرح کہ مرشد عام شریعت بیان کر رہا ہے، مذہب بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نماز نہیں پڑھنا، اگر وہ خود بے نمازی ہو گیا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، زیادہ عذاب کا شکار ہوا. وہ کہہ رہا نماز فرض ہے، اور اگر اس نے خود لوگوں سے کہہ دیا نماز فرض نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ خود دار اسلام سے باہر ہو گیا. اسی طرح جیسی اس کی تبلیغ تھی ویسا اس کے نتیجے تھے. اسی طرح جو مرشد خاص ہے اس کی تبلیغ یہ نہیں کہ نماز پڑھ، وہ تو مرشد عام کر رہا ہے، مرشد خاص کی یہ تبلیغ نہیں ہے. میں بڑی توجہ چاہوں گا آپ کے سامنے، اگر آپ پڑھیں صوفیہ کو تو وہ یہ نہیں کہتے نماز پڑھ، وہ تو ممبر والے نے کہہ دیا ہے، وہ تو آپ کی طبیعت کو کہتے نماز پڑھ، وہ آپ کے وجود کو نہیں کہتے، وہ آپ کے باطن کو کہتے ہیں، باطن کو سوارتے ہیں. مرشد عام نے جب آپ کو نماز کے لیے بلایا تو کہا کپڑا ناپاک نہیں ہونا چاہیے. آپ نے سوال کیا مولوی صاحب کپڑا کس چیز سے ناپاک ہوتا ہے؟ کہا جی پیشاب کے قطرے لگ جائیں، یہ گندگی لگ جائے، یہ نجاست غلیظہ ہے، یہ نجاست حکمیہ ہے، یہ ساری چیزیں اگر اس میں سے کوئی چیز اس مقدار کی لگ جائے تو کپڑا تمہارا ناپاک ہو گیا اور تم گویا کہ نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح باطن کا جو لباس ہے اور باطن کے جس شخص کو ہم نماز کے لیے لے جا رہے ہیں تو اس کی نماز کی شرائط اور ہیں، اور اس کی نماز کی طہارت کی شرائط اور ہیں، اور اس کی ناپاکی کے تقاضے اور ہیں. جو اندر کا انسان ظاہر کے انسان کے خول میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، جو روح جسم کے جامع میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، جو فکر مذہب کے تابع ہو کر نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، اس کی نماز کے شرائط اور ہیں اور اس کی پاکی اور ناپاکی کی شرائط اور ہیں. تو مرشد خاص جو ہے جو خلوت میں درس دے رہا ہے وہ مذہب کی پاکی ناپاکی نہیں بتائے گا، وہ تمہارے اندر کے انسان کی پاکی اور ناپاکی بتائے گا. اور جو ممبر پر بیٹھ کر تمہیں گویا کہ علم ظاہری کی تعلیم دے رہا ہے، وہ تمہارے نماز ظاہری کے شرائط اور نماز ظاہری کی پاکی اور ناپاکی کے تقاضے بنائے گا. اگر یہ خلط ملط ہو جائے تو دونوں شعبے بیکار ہو جاتے ہیں، اور یہ دونوں برقرار رہے تو پھر جنید و بایزید جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. سمجھے میری بات؟ تو میں اس کو اختصار کے طور پر اپنے درس کی طرف آ جاتا ہوں. اب انقلاب والے اماموں کو آپ دیکھیے گا جو اس دور میں گزرے ہیں، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کو دیکھیں گے. انہوں نے جناب ایک جگہ بیٹھ کر ساری دین کی تبلیغ کی، اپنے ایک مرید خاص صدر الفاضل کو سیاست میں چھوڑ دیا. وہ جناب چونٹیوں والے کباب میں لے کر مغز نکال کر لے آئے. حال میں ہمارے درمیان قائد علیہ سنت کی شخصیت تھی کہ تمام لذتیں ان کے سامنے آ کر کھڑی تھی، لیکن دیکھیں آپ، انہوں نے لذتوں سے اجتناب کیا اور جس چیز کو انہوں نے ترجیح دی. اور میں انہی کی شخصیت پر تین درسوں سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ ایسی شخصیت آپ کے اندر ہونی چاہیے، ایسی شخصیت آپ کے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ جس کی بنا پر آپ ان کو لا کر کھڑا کریں اور وہ پھر ملت کا داعی ہو کر آگے بڑھے اور ملت کی ترجمانی اقوام عالم کے ساتھ کریں. پتی اور چھوٹا شخص اگر اٹھ کر ان پر جراح کرنے لگ جائے تو اس کا منہ بند کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کا تقوی ذاتی طور پر اور یہ ساری قوم کی ترجمانی کر رہا ہے. آج میں پوچھتا ہوں، اہل سنت کا تعارف اگر دنیا کے اندر کرا دیا جائے، آج یورپ اور امریکہ میں جائے اور کہیں آپ کس کے ماننے والے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ تھک کر رہ جائیں گے کہ نام کس کا لیں گے آپ، کہ کس کا نام آپ آگے بھیجیں گے کہ جناب کون. آج اگر یہود و نصارہ مسلمانوں سے کہیں کہ آپ کا قائد اور لیڈر کون ہے، حرم کا آپ نام نہیں لے سکتے، کیونکہ حرم کی زمین اس وقت جتنی فرقہ واریت کے استعمال ہو رہی ہے، کعبہ اور مدینہ اس وقت جتنا فرقہ واریت کے استعمال ہو رہا ہے، اتنے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور مسجد استعمال ہو رہی ہو. تو آپ کے پاس ایسے مراکز نہیں ہیں اس وقت، جب تک کہ آپ بایزید و حلیب جیسی شخصیات کو گویا کہ ان کے درس کو پڑھ کر مرشدان خاص اپنے مریدوں میں ایسی شخصیت کو پیدا نہیں کریں گے. میں اس کی بات آخری طور پر اس نہج پر یہ کروں گا کہ جب مرشد عام یہ کہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو کپڑے کا اسی شرط پر پاک ہونا چاہیے، اور ان گندگیوں سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے اس کو پاک کیا جاتا ہے، تو جس طرح ظاہر کے آداب کے پاکی کے حکم ہیں، اس طرح باطن کی شخصیت کے بھی نماز کی شرائط ہیں، طہارت کی شرائط ہیں، اور اس کی اور پاکی اور ناپاکی کے احکام ہیں. جس طرح مرشد عام مذہب میں خلاف مذہب کوئی بات کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے، بڑے وسوخ سے کہہ رہا ہوں، اسی طرح مرشد خاص جب درس دے باطنی انسان کے لیے تو جو اس کا دیوان ہے، جو اس کا سلیبر ہے، جو اس کا نصاب ہے، اس کے خلاف اگر بات کرے گا تو وہ بھی مرشد گویا کہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس کی مثال بڑی پیاری دیتے ہیں غوث اعظم، فرمایا دیکھو ایک ہے شریعت کا کفر اور ایک ہے تصوف کا کفر. کہتے ہیں اس کو یوں سمجھو، شریعت کا کفر یہ ہے کہ مذہب کے خلاف بولنا، مذہب کے خلاف کرنا، اور تصوف کا گویا کہ کفر یہ ہے کہ طبیعت میں جو شرارت کے پہلو ہے ان کی تائید کرنا اور خیر کے خلاف بولنا. تم نے طبیعت کے اندر شرارت کے پہلو کیا ہے؟ حسد ہے، غیبت ہے، ریا ہے، دکھاوا ہے. خیر کے پہلو کیا ہے؟ اثار ہے، شجاعت ہے، حلم و بردباری ہے. یہ ساری چیزیں خیر کی ہے. اب خیر، حلم و بردباری جو ہے یہ خیر کی باطنی شخص کی اچھائی ہے، اور اس کا مد مقابل کیا ہے؟ ریاکاری. حلیم شخص وہ ہوتا ہے جو سب کچھ کرتا ہے لیکن بتاتا کچھ بھی نہیں ہے، سارے وہ نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن بتاتا نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بڑا حلیم و مدبر شخص ہے. ایک یہ ہوتا ہے وہ چارنا دے کر پورے دوراجی میں شور مچا رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایسی میں نے جلدی سمجھانے کے لیے مثال دی آپ کے سامنے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ حلم کا مد مقابل ہے. جس طرح اللہ کو ماننا یہ توحید ہے، شرک اس کا مد مقابل اور فریق ہے، اسی طرح حلم و بردباری کے اندر چھپانا ہے اور ریاکاری اس کا مد مقابل ہے. ایثار جو آئے دے دینا، خوش ہو جانا مسلمان پر، یہ اندر کے انسان کی خوبی ہے، پاکی کا وصف ہے. اور حسد جو ہے یہ اس کا فریق خلاف ہے، یہ اس کے خلاف ہے. اب غوث اعظم فرماتے ہیں کہ شریعت کا کفر یہ ہے کہ جب بندہ شریعت کے خلاف بولے تو دار اسلام سے خلاف ہو جاتا ہے. تو مرشید عام اگر شریعت کے خلاف کرے، خرید شریعت کے خلاف بولے اور اس کے خلاف بات کرے، تو مرشید عام ممبر پر بیٹھنے کے باوجود اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اسی طرح مرشید خاص اگر مرید کو خیر کی تربیت دے اور اس میں حسد آ جائے تو اس میں تصوف کا کفر ہو گیا ہے، اس میں تصوف کا کفر ہو گیا ہے، وہ ولایت کے اس درجے سے اٹھا کر زمین پر مار دیا گیا ہے. اب دوبارہ وہ تیار ہوگا، دوبارہ اس پر وہ روئے گا، سچے دل سے توبہ کرے گا، پھر اپنے مرشید کی خدمت میں بیٹھ کر پھر ریاضت کی منزلیں طے کرے گا، اس طرف جائے گا. تو اس لیے کہا گیا کہ راہ ظاہری بہت آسان ہے اور راہ باطنی بہت ہی گویا کہ خطرناک اور مشکل ہے. اس لیے بزرگان دین سے کوئی پوچھتا تھا یہ آپ آنکھیں بند رکھتے ہیں، کھولتے کیوں نہیں؟ فرمایا تم کھول سکتے ہو، ہماری جماعتوں میں آنکھیں نہیں کھولی جاتی ہیں، ہمارے لیے خطرے بہت ہوتے ہیں، ہمارے لیے خطرے بہت ہوتے ہیں، ہمارے لیے خلبتیں، دنیا سے بھاگ کر جنگل میں چلے جانا. مجھے ایک بزرگ کا قول یاد آتا ہے، اللہ انہیں غریق رحمت فرما، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شہر میں آپ کا مذہب تو سنور سکتا ہے لیکن فکر خراب ہو جاتی ہے، لیکن دیہات میں آپ کی فکر سنور جاتی ہے اور مذہب سنور جاتا ہے. کیونکہ شہر میں آپ کو لباس کی فکر ہوتی ہے، دل کی نہیں ہوتی ہے، اور گاؤں میں آپ کو لباس کی فکر نہیں ہوتی ہے، بس وہ پاک ہے، بس ٹھیک ہے، پھٹا ہوا تو کیا ہوا، اب نہیں ہے، کیا کروں اب میں. آپ کو دل کی فکر ہوتی ہے، اس لیے دیہات والا شہر پر بازی لے جاتا ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ غریب جو ہے وہ میرے زیادہ قریب ہے، وہ امیر سے 50,000 سال پہلے جنت میں جائے گا. اس غریب سے مراد یہ غریب نہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں، ان سے مراد وہ غریب الوطن لوگ ہیں کہ جنہیں ظاہر کی نہیں باطن کی پرواہ رہتی ہے. اصل وہ غریب مراد ہے، غریب الوطن لوگ مراد ہے. کون غریب الوطن لوگ؟ کہ جو شہروں کو چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ شہروں میں جاتے ہیں تو وہ خدا کو بھول جاتے ہیں، اور ان کے نزدیک سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی آزادی جو ہے وہ خدا کو یاد رکھنا ہے. ان کو کھینچ کر لاؤ شہر میں، وہ بھاگ کر پھر پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلے جاتے ہیں. انہیں پکڑ کے لاؤ آرائش میں، وہ پھر غاروں کے اندر چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں اپنا آپ یاد رہتا ہے اور یہاں کر آ کر ہمیں اپنا لباس یاد رہتا ہے. تو شہر میں بندے کو اپنا لباس یاد رہتا ہے، دل یاد نہیں رہتا، اور دیہات میں بندے کو اپنا آپ یاد رہتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صوفی جب مجاہدہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے، آراستہ کرتا ہے، تو وہ دیہات میں جا کے چلا کشی کرتا ہے. کچھ اس میں کمزور ہوتے ہیں، کچھ اس میں، کچھ کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں کر رہا، کچھ صوفیہ کی جماعت میں ان بڑی جماعت کے مقابلے میں کمزور ہوتے ہیں، اس لیے وہ شہر میں نہیں آتے. کچھ مضبوط ہونے کے باوجود شہر میں نہیں آتے، لیکن جنہیں مولا کائنات فاتح خیبر سرکار کے ذریعے انہیں حکم ہو جاتا ہے کہ ان کو بولو، تو پھر وہ پہلے سے مضبوط، ایک تو دو جماعتیں صوفیہ کی جنگلوں میں ہوتی ہیں،
ایک تو اس لیے نہیں آتی ہے کہ نہیں برداشت کر سکتی، ایک ہے کہ برداشت کرنے کے باوجود نہیں آتے، اور جب ان سے رشد و ہدایت کا کام لینا ہوتا ہے تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ آؤ اپنی بیرکوں سے باہر نکل کے شہروں میں آؤ اور فسادات ختم کرو اور شہر میں امن ڈالو۔ غوث اعظم کو آپ دیکھیں کہ 30 سال سے زیادہ صحراؤں میں رہتے ہیں، اور جب پورے کامل ہو جاتے ہیں تو انہیں صحرا میں رہنے کا حکم نہیں ہوتا، حکم ہوتا ہے آؤ عبد القادر، اگر تم صحرا نشین ہو جاؤ گے تو علاقوں کے امن و فساد کا تمیز کون کرائے گا اور علاقے میں امن کون کرائے گا؟ تو غوث اعظم پھر 55 سال کی عمر میں لوٹ کراتے ہیں، 55 سال کی عمر میں لوٹ کراتے ہیں۔ غوث اعظم کو آپ پڑھیں، زندگی کا پہلا خطبہ مرشد خاص، جب مرشد عام کے منصب پر آ رہا ہے تو 55 سال کی عمر ہے، کتنی 55 سال کی عمر ہے، اور غوث اعظم نے پہلا خطبہ جو رشد و ہدایت کا دیا ہے اس وقت غوث اعظم کی عمر 55 سال تھی، کتنی سال تھی 55 سال، جب مریدین کی تربیت شروع کی ہے۔ تو یہ چند وہ زاویے ہوتے ہیں صوفیہ کے، اس کے بغیر دل کی تطہیر نہیں ہوتی، دل کے بغیر گویا کہ فکر سوچتی ہے، سوچ ہوتا، فکر جو ہے وہ تصور کا نام ہے، تصور کا نام ہے۔ اس لیے صوفی مرشد خاص جب اپنے مرید کو بٹھاتا ہے تو اس کے تصور کی اصلاح کرتا ہے، ایسا نہیں سوچ، ایسا سوچ، ایسا نہیں سوچ، ایسا سوچ، اس طریقے سے سوچ، اس طریقے سے سوچ۔ وہ کہتا نہیں سمجھ میں آتا، فرمان لگا رہے اس طریقے سے لگا رہے، پھر تصور جو ہے وہ ایک پرندہ ہے، اس کو یوں سمجھ لیجیے، تصور صاف ہو گیا تو دل صاف ہوگا، دل پانی ڈالنے سے نہیں صاف ہوتا، دل خیالات سے صاف ہوتا ہے، دل پر خیال کا پانی اترتا ہے، دل پر تصور کا پانی اترتا ہے، دل پر فکر کا پانی اترتا ہے، اور خیال فکر یہ ایک پرندہ ہے، یہ جب تک پرواز نہیں پکڑتا جب تک اس کے پر مضبوط نہ ہو جائے۔ مذہب کے فضائل اس کے پر بنتے ہیں کہ نماز پڑھے گا تو اتنا ثواب ملے گا، روزہ رکھے گا تو اتنا ثواب ملے گا، تو اس فکر کے پرندے کے معاون کیا بنا؟ مذہب۔ اب جب مذہب اس کا معاون بنا اور فکر کو توجہ دے دی گئی تو اب اس مذہب کی معاونت سے فکر نے پرواز کیا، اور پھر فکر کا پانی جب دل پر اترا تو دل کی تطہیر ہو گئی۔ اس لیے صرف سوچ سے دل پاک نہیں ہوتا، ثواب کی امید سے بھی پاک ہوتا ہے۔ اس لیے جزا اور سزا، مرشید پہلے اس کو تصور دلاتا، دیکھ آنکھ بند رکھنا، غیر محرم کو نہیں دیکھنا، کہا حضور کیسے کروں، کہا جہنم میں جائے گا۔ اب یہ ساری اس کی فکر کے پرندے کی معاونت کر رہے ہیں، اس گرد و نبا کے مشاہدات، جہنم میں جائے گا، اور جب تو آنکھ بند رکھے گا پیارے، غیر محرم کو نہیں دیکھے گا، تو اس وقت تجھے خدا بڑا انعام دے گا۔ تو یہ ثواب اور جزا کی چیزیں اس کو پرواز میں معاونت دیتی ہیں، اس کو پرواز میں معاونت دیتی ہے۔ اور مرشد کہتا ہے یہ آنکھ جو ہے یہ دل کا آئینہ ہے، دل میں جو چیز اترے گی یہیں سے اترے گی، دل میں جو چیز جائے گی یہیں سے جائے گی۔ اور یقیناً جب فکر کو مذہب کی خوبی اور اس کی اندر عمل نہ کرنے کی خرابیوں سے آراستہ کر دیا جاتا ہے اور فکر کو اجاگر کیا جاتا ہے، آنکھ بند رکھ کر ثواب کا نقشہ چلایا جاتا ہے، تو وہ بندہ پھر آنکھ بند اس لیے کرتا ہے کہ چلو عذاب سے تو ڈر گیا ہوں لیکن جنت مجھے مل جائے گی اور میری آخرت بہت اچھی ہو جائے گی، تو وہ آنکھ بند اس لیے کرتا ہے۔ اس کو شروع میں خدا نہیں یاد ہوتا، جب وہ مرشد کے پاس آتا ہے وہ طالب بن کر، تو اسے خدا نہیں یاد ہوتا، اسے خدا کا عذاب یاد ہوتا ہے، اسے خدا نہیں یاد ہوتا، اسے خدا کا ثواب یاد ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے آنکھ اس لیے بند کرتا ہوں کہ جنت مل جائے گی، اگر آنکھ کھول دی اور غیر محرم کو دیکھ لیا تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ مرشد کہتا ہاں پیارے، اسی تصور سے عبادت کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ثواب اسے پھیکا لگتا ہے اور ایک منزل اوپر ہو جاتا ہے، اب وہ نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ پر پہنچ جاتا ہے، اور وہ اصل ولایت کا درجہ ہوتا ہے، وہ اصل ولایت کا درجہ ہوتا ہے کہ جس وقت نفس اس لیے عبادت کی طرف راغب نہیں ہوتی کہ جنت ملے گی، اس لیے نہیں چھوڑنے کی فکر کرتی کہ دوزخ ملے گی، بلکہ وہ مطمئن ہو جاتی ہے کس چیز سے، کہ بس میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ اور نفس لوامہ کیا ہے؟ جو ملامت کرتا ہے، دیکھ غلطی کیا تو عذاب ملے گا، دیکھ ثواب کام کیا تو اچھا ہوگا۔ تو یہ ملامت کرنے والا نفس یہ عام مسلمانوں کا ہوتا ہے، اور جو حضور سید غوث اعظم والے جیسے جو ہوتے ہیں وہ نفس مطمئنہ کے ہوتے ہیں، اور ان سے قرآن ارشاد فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، تو دنیا میں ہماری تمام باتوں سے مطمئن رہا، تذبذب پر نہ رہا، لہذا جا آج ہمارے اسی بندے میں داخل ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہو چکے ہیں اور تو ہم سے راضی ہو چکا ہے،
اس بندے میں داخل ہو کر ہماری دائمی جنت کے اندر تو چلا جا. تو یہ درس سیرت کا خلاصہ تھا. آج میری طبیعت چاہ رہی تھی کہ سیرت کو مزید, سیرت کے راز کو اور اس کی ضرورت کو مزید کھول کر رکھا جائے. یہ ساری چیزیں اگر کسی کو مجاہدات سے نہ مل سکے, مرشد خاص میں پھر کہوں نایاب ہیں, ہیں ضرور, اس لیے کہ دنیا کا نظام ان اولیاء کے بغیر چلتا نہیں, لیکن تھوڑے ہیں. کیا ہیں؟ بڑے اسوب سے کہہ رہا ہوں, بغیر ڈر سے کہہ رہا ہوں, بہت تھوڑے ہیں. کیا ہیں؟ تھوڑے. دونوں طبقوں میں مرشد عام کی فیلڈ ہو رہی ہے, خاص کہیں نہیں ہے. آپ خود سب کچھ جانتے ہیں, خاص کہیں نہیں ہے, بہت کم ہے. اور انہی کی وجہ سے جو مرشد عام ہیں ان کی تبلیغوں کو قبول کر لیا جاتا ہے اور یہ نظام طریقت چل رہا ہے اور یہ نظام چلتا ہے. مرید بنانے سے انقلاب نہیں آتا, فکر دینے سے انقلاب آتا ہے, فکر کو سکھانے سے انقلاب آتا ہے. اسی لیے تو مولانا روم کی مثنوی کو فارسی کا قرآن کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے تو شیخ سعدی کے گلستان کو فارسی کا قرآن کہا جاتا ہے. کیوں؟ اسی لیے تو جناب داتا علی حجویری کی کشف المحجوب کو گویا کے تصوف کا قرآن کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فکر کا کام دیتی ہے, یہ فکر کا کام دیتی ہے. اقبال کو تھوڑی دیر کے لیے آپ پڑھیں تو ہزار کی رفتار میں آپ جا رہے ہوں گے تو ساکت اور جامد ہو جائیں گے کہ کیا کیا رہا, رک جائیں گے. تو وہ فکر کا دائی ہے. تو فکر کے دائی بہت کم ہوتے ہیں, ممبروں پر بولنے والے بہت ہوتے ہیں, لیکن فکر کے دائی کی ایک آواز پر بندہ جامد ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ اندر سے پریشان ہوتا ہے. آج ظاہر تو خوب سمر گیا ہے لیکن باطن کی تطہیر پر توجہ نہیں دی جاتی. اس کا ایک آسان طریقہ جو میں دریافت کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور کی سیرت کو پڑھا جائے, سرکار کی سیرت کو سنا جائے. حضور کی محبت کا چشمہ جہاں پھوٹ پڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل فکری انقلاب یہ ہے کہ وہ فکر کی تمام خرابیوں کو خشو خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا, اور وہ چشمہ محبت کا وہ حضور کی سیرت سے پیدا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ نے حضور سے یہ تو کہہ دیا تھا گزشتہ درس میں, آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا, کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ میں اس غزوہ تبوک میں شہید ہو جاؤں. اور اسی بات کو ہم لے کر چلے ہیں. اب ہم کیونکہ انسان ایک ایک پل آگے بڑھتا ہے تو سیکھتا ہے, اور میں آنے والے درس میں پھر اس محفل کو رکھوں گا اسی حوالے سے. اس میں عمر کا بڑا دخل ہوتا ہے. جو آپ 20 سال پہلے تک سوچتے تھے 20 سے 30 سال کے درمیان اس سے اچھا سوچنے لگے, پھر جو 30 سے 40 کی عمر تھی اس میں بہت ہی اچھا سوچنے لگے, 40 کے بعد تو جو آپ نے سوچ رکھا ہے اسی کو کمائیں گے. تو اس سے پہلے جو تم نے سوچ لیا, جو کر لیا, وہی آگے چلیں گی. کیونکہ اصلاح اور رد و بدل یہ 40 سال کے اندر ہوتا ہے. اصلاح اور رد و بدل یہ 40 سال کے اندر ہوتا ہے. جہاں 40 سال کی سرحد آ گئی تو وہاں پر لاک لگا دیا جاتا ہے, بند کر دیا جاتا ہے. اب طبیعت کے وہی تقاضے آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت اس کی پابند نہیں ہے. وہ چاہے تو پیدا ہونے والے بچے کو وہ شعور دے دے, وہ چاہے تو 10 سال کے بچے میں وہ کیفیت پیدا کر دے, وہ چاہے تو 20 سال کے جوان میں وہ کیفیت پیدا کر دے, وہ چاہے تو جناب نابالغ بچے کے اندر وہ بات پیدا کر دے. اور یقیناً صوفیاء, میں کیا بتاؤں, یہ صوفیہ کتنا عظیم طبقہ ہے مخلصین کا. اللہ اللہ, یہ خواص میں نہیں بیٹھتے, یہ جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا تو یہ ان کے پاس بھی جا کر بیٹھتے ہیں کہ بچے کیا بات کرتے ہیں. خود وہ علم کے آفتاب ہیں, لیکن بچے کی ایک ایک فکر کو دیکھ کر اگر ان میں کوئی صحیح بات ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی اصلاح اس میں بھی تلاش کرتے ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب کا مجھے ایک عمل یاد آتا ہے کہ آپ گولڑا کے اسٹیشن پر جا کر بیٹھتے تھے اور آپ کو انجن کی آواز بہت اچھی لگتی تھی. آپ کو انجن کی آواز, ایک کیسی سادگی. انہیں جہاں یار کا پتہ مل جاتا ہے, جہاں خدا کی یاد مل جاتی ہے, اس طرح نکل پڑتے ہیں. تو گولڑا کے اسٹیشن پر بیٹھ کر کبھی ان کی طبیعت کو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ دیوانگی کے اندر کیا تلاش کر رہے ہیں. تو کسی مرید نے پوچھا کہ حضور فجر کی نماز کے بعد آپ یہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کافی دیر تک آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. فرمایا یہ انجن جب اللہ ہو کی ضربے لگاتا ہے تو مجھے اس سے ذوق بہت آتا ہے. یہ اہل اللہ کی شان ہے. اللہ, یہ ان کی فکر ہے. کیا بایزید بوستامی کے بچے نے نہ کہا تھا کہ صوفی صاحب آپ کی داڑھی تو بیل کے دم کی طرح ہے, آپ چاہتے دو تھپڑ اسے لگاتے؟ کہ نہیں, اس کی بات پر خاموش ہو گئے جب اس نے یہ پوچھ کہا, بچے نے کہا تھا نا.
کہ آپ کی داڑھی زیادہ اچھی ہے یا بیل کا دم؟ تو آپ نے مسکرایا نہیں بلکہ اس کی گہرائی میں گئے اور یہ کہا کہ پیارے بچے اگر ایمان ساتھ لے گیا تو میری داڑھی افضل تھی، ایمان ساتھ لے گیا. تو یہ اصلاح کے سارے شعبے ہیں جو کسی جماعت، اور میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ نبی کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. بڑے سے بڑا پیر ہو جائے وہ معصوم نہیں ہوتا، جہاں اس نے معصوم سمجھا وہ زوال کی طرف آ گئے، وہ پیر رائے نہیں، وہ پیر رائے نہیں. وہ میرے فیصلے کے خلاف تم کر رہے ہو، وہ تم کوئی خدا بن گئے ہو معاذ اللہ، اور تمہاری کوئی نبی کی شریعت جیسی استقلالی کیفیت ہو گئی ہے. نبی کے علاوہ جب صحابہ کی شان اقدس پر گویا کہ صحابہ نے ایک دوسرے پر جرح کی ہے، اس میں خیر کا پہلو نکالا ہے، تو تم کیسے معصوم ہو گئے؟ یہ وہ فکر ہے. مرشید عام کبھی وہ فکر کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ فکر مرشید خاص کی ہے، وہ مرشید خاص کی ہے. آج مرشید خاص کی فکر نیرے ملاؤں کے ہاتھ میں چلی گئی، خوش ملاؤں کے ہاتھ میں چلی گئی. اسی کو اقبال نے کہا کہ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن. اسی کو اقبال نے کہا، ارے پیارے مولوی صاحب، یہ آپ کی فکر ہی نہیں تھی، یہ آپ کا شعبہ ہی نہیں تھا، یہ تو ان مولاناؤں کا شعبہ تھا، یہ تو ان علماء کا شعبہ تھا کہ جو عام سے خاص کی طرف آ چکے ہیں، جو مذہب کی فکر کی طرف آ چکے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صرف پیری مریدی ایک گروہ بندی کی رہ گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ان کا شعبہ نہیں تھا اور یہ شعبے کو استعمال کیا. اور اسی کو اقبال نے کہا کہ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن. حضرت عبداللہ کو آپ دیکھیں، جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ یہ دیں، کیونکہ فکر کی طرف سے مسلمان ہوئے تھے، بات ہماری وہیں سے چلی تھی، یہ حضور کو تلاش کرتے تھے، ایک ایک علامت کو دیکھتے تھے. جب حضور کو عبداللہ بن سلام کو آپ دیکھ لیں کہ جناب وہ جم کر کھڑے رہے اور ہر چیز کا سلمان فارسی کو تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، بعض علماء نے ان کی عمر 800 سال لکھی ہے، بعض علماء نے ان کی عمر 500 سال لکھی ہے، پوری زندگی یہ حق کو تلاش کرتے رہے ہیں، کبھی کس کے ہاتھ بکے، کبھی کس کے ہاتھ بکے، کبھی کس کے ہاتھ بکے، کبھی کس کے ہاتھ بکے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ کبھی کس کے ہاتھ بکے ہیں، کبھی کس کے ہاتھ بکے ہیں. وہ خاتون جب حضور نے زنا کے بارے میں فرمایا، اللہ اکبر، اس روایت سے اللہ ہمارے پتھر جیسے سخت دل کو نرم کر دے، اللہ اکبر، فرمایا کہ جو زنا کرے گا اس پر یہ عذاب ہے. وہ خاتون آ گئی اور کہنے لگی حضور مجھ سے زنا ہوا. سرکار نے منہ پھیر لیا کہ کیا کہہ رہی ہے، کیوں سامنے آ رہی ہے. اور سورہ نور کی آیتیں اتر چکی ہے رجم سے متعلق، زنا شادی شدہ زانی سے متعلق جو بخاری میں موجود ہے، اور کنوارے زانی سے متعلق جو سورہ نور کے اندر موجود ہے. سرکار نے منہ اس کی جانب سے پھیر دیا، اس لیے کہ اس کے لیے شرائط ہے، چار گواہ چاہیے، مخصوص انداز میں دیکھے ہوں، اور اگر اس قسم کی گواہی نہ دیں تو ہر ایک کی گواہی ہمیشہ کے لیے مردود شہادت ہو جائے گی اور اس پر کوڑے لگائے جائیں گے. میرے آقا نے منہ پھیر لیا، وہ سامنے سے آئی. اب دیکھیں فکر بالغ ہو چکی ہے، اب اسے موت کا خوف ہی نہیں ہے، اسے پاک ہونا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ حضور مجھے پاک کیجئے، حضور مجھے پاک کیجئے. صحابہ کہتے ہیں حیران ہیں کہ اس خاتون، جب سرکار نے دائیں طرف منہ کیا تو وہ سامنے آ کر کھڑی گئی، کہا حضور جب تک نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھے پاک نہیں کریں. سرکار نے فرمایا تو کیا کہتی؟ کہا یہ جو میرے پیٹ میں حمل ہے یہ زنا کا ہے اور میں مسلمان ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھے شعور نہیں تھا، اب شعور آ گیا. میرے آقا نے فرمایا تو سوچ تو کیا کہہ رہی ہے. کہا میں خود مدعیہ ہوں، میں حضور خود اقرار کرتی ہوں. سرکار نے رخصت دیتے ہوئے فرمایا کہ جا، جب بچہ پیدا ہو تو پھر آ جانا. لیکن ان کی فکر میں استقامت دیکھی، اللہ اللہ. وہ گئی، بچے کی ولادت ہوئی، چند ماہ کے بعد وہ بچے کو لے کر آئیں گود میں، کہا حضور میں آ گئی ہوں، اب مجھے پاک کر دیجیے. جو سزا ہے شادی شدہ زانی کی، حضور مجھے پاک کر دیجیے. صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھیں اشبار تھی کہ اس عورت کے ایمان پر، کہ اس کا ایمان دیکھیں جو مذہب کے ساتھ فکر کے غلبے کے ساتھ موجود ہے. سرکار نے فرمایا جا جا جا، ابھی تیرا بچہ دودھ پی رہا ہے، جب یہ کچھ کھانے پینے لگ جائے پھر آنا. اور میرے آقا رحمت اللہ علیہ بار بار برگزر فرما رہے ہیں جا جا، بعد میں آ جانا. وہ پھر گئی، لیکن اسے رب کی یاد ستاتی ہے اور وہ گندگی جو بدن پر لگ گئی ہے اس سے وہ پریشان ہے. وہ آئی، بچے کے ہاتھ میں چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا تھا، مسلم شریف گریس ہے، اور بچہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا. وہ عرض کرتی یا رسول اللہ، آپ تو میرا بچہ کھانے لگ گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور آپ مجھے آپ پاک کر دیجئے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کیفیت تھی گروہ صحابہ پر، کہا کہ حضور مجھے پاک کر دیجئے. سرکار نے سر مقدس کو جھکایا اور حضرت عمر سے کہا کہ اس کے سنسار کا انتظام کرو. اب جو شریعت کی سزا ہے شادی شدہ زانی کو سنسار کرنے کی، اسے بٹھا کر پتھر مارے گئے.
حضرت عمر مشاہدہ کہتے ہیں کہ جب اسے پتھر لگتا تھا تو بہت چیختی تھی، اور جب پتھر مارنے والے پتھر روک دیتے تھے تو وہ کہتی تھی تم میرے دشمن ہو، مجھے پاک نہیں کرتے، مارو مجھے، تو پھر پتھر سے مارا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی، پھر حضور نے ممبر پر خطبہ دیا، اور یہ الفاظ بھی بعض روایات میں آتے، فرمایا میری امت کے سب کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اس خاتون کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کا ایمان میری امت میں سب کے ایمان پر غالب آئے۔ تو یہ کام مرشد خاص کا ہوتا ہے، یہ حضور کے چہرے کو دیکھنے سے۔ اب دیکھیں نا، حضور نے تلقین کی اور اس میں فکر بالغ ہو گئی، فکر جاگ گئی، یہ ہے مرشد خاص کا کام۔ تو میرے آقا مرشد اعظم ہیں، میرے آقا مرشد کامل ہیں، میرے آقا رشد و ہدایت کے مرشد کامل ہیں، ان سے مرشد عام کا منصب بھی ظاہر ہوتا ہے، مرشد خاص کا بھی۔ آج میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ آج میں اس درس کے لیے بیٹھا ہوں تو میری حیثیت مرشد خاص کی تو نہیں بلکہ ان کی جوتیوں کی خاک کی بھی نہیں ہے، ان کا نام لے لیں ہمارے لیے برکت کا باعث ہے، لیکن اگر آج میں ممبر پر بیٹھ رہا ہوں تو مرشد عام والوں کی نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی آپ بڑے ہیں، میں نے کہا نہیں، بڑے گئے تو نکم میں خود بڑے ہو گئے، ہم بڑے نہیں ہیں، ہم اور بڑے، یہ منہ اور بڑائی، یہ منہ اور یہ ممبر، یہ منہ اور یہ درس سیرت، یہ ہماری اوقات، یہ ہمارا مبلغ علم، یہ ہماری قلبی گندگی۔ کہا جی آپ بڑے ہو گئے، ہم نے کہا بڑے نہیں ہوئے، بڑے مزاروں میں گئے تو ہم جیسے نکموں کو لا کر یہاں پر بٹھا دیا گیا ہے۔ تو مرشد عام جو ہے وہ بھی میرے آقا کی اس زندگی سے درس لے، نور لے، جس میں میرے آقا نے تطہیر ظاہری کا ذکر کیا۔ اور مرشد خاص پر بھی یہ ذمہ داری ہے۔ مرشد خاص کو ہم کیا ذمہ داری یاد کرائیں گے؟ میں تو اس کو ذمہ داری یاد کرا رہا ہوں جو ان کی سیٹ پر بیٹھا ہے۔ مرشد خاص کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حضور کی زندگی کے اس خوشی کو رکھے، وہ گروہ بندی نہ کرے، وہ سب کی سوچے، سب مسلمانوں کی سوچے، سب کی خیر سوچے۔ میرا مقصد کسی کی تنقید نہیں تھی، اپنے آقا کا منصب اور اس کو بیان کرنا تھا۔ جس کو برا لگ گیا تو وہ اپنی اصلاح کر لے کہ میں نے حدیث بیان کی ہے، اور مجھے خوش بھی نہیں ہونا ہے اس لیے کہ ہم اپنی اصلاح کر رہے تھے۔ فکر میں خوشی اور ناراضگی کچھ نہیں ہوتی ہے، صرف رضا الہی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے گندے دلوں کو درس سیرت کے اس فیضان سے منور و مستنیر فرمائے۔ کبھی کبھی زندگی، ہنگامہ زندگی سے وقت نکال کر کچھ کتابیں آپ کو، کتابیں خودی کو کھول کر کبھی اسے پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو کامل اور اکمل سمجھنا کہ بس اب ختم، میں نے فیصلہ دے دیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس غلیظ عادت سے خدا ہمارے دلوں کو بچائے۔ میرے آقا کے علاوہ پوری امت ہر وقت طالب علم ہے، ہر وقت اسے سیکھنا ہے۔ اب وہ چھوٹا بھی سکھا سکتا ہے، بڑا بھی سکھا سکتا ہے، چھوٹا بھی سکھا سکتا ہے، بڑا بھی سکھا سکتا ہے۔ اکمل ترین شخصیت جسے فرد انسانی کی کسی کی تلقین کی ضرورت نہیں، وہ صرف آمینہ کے لال ہمارے آقا جناب خاتم النبیین امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکات ہیں۔ یہ ہم کہہ تو رہے ہیں، اللہ ہمیں اسے فکر کی وادی میں لے جانے کی توفیق دے۔ اس کے بعد صحابہ سے لے کر قیامت تک ہر شخص اس فکر سے ممتاز ہے۔ صحابہ نے اپنے طبقوں سے اصلاح لی ہے، ان کے نیچے والوں نے اپنے طبقوں سے اصلاح لی ہے، ان کے نیچے والوں نے اپنے طبقوں سے اصلاح لی ہے، ان کے نیچے والوں نے اپنے طبقوں سے اصلاح لی ہے۔ تو یہ زندگی اسی چیز کا نام ہے، اور بندہ جب مشاورت کرتا رہتا ہے، اپنے قانون ٹھونستا نہیں تو بہت ہلکا پھلکا رہتا ہے، اور بڑا اس میں اخلاص رہتا ہے۔ جہاں شیطان اس کے ذہن میں بس یہ ہے، جو اس پر آ گیا وہی سنی ہے، وہی مسلمان ہے، وہی طریقت والا ہے اور کوئی نہیں ہے، تو وہ بیچارہ خود بھی پریشان ہوتا ہے، اور دن بدن پھر اس کی عمارت رسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے گندے دلوں کی اصلاح فرمائے، ہمیں ساری امت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا کتنا آسان طریقہ ہے میرے دوستو، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ ہمیں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بار بار، یقیناً اس درس میں مشکل کشائی ہوتی ہے، اس درس کی برکت سے دنیاوی، مالی، ذہنی، فکری، عیالی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، لیکن یہ ثانوی چیز ہے۔ جو اس میں آ گیا اسے اتنا دے دیا جاتا ہے، جسے خدا دینا چاہتا ہے یعنی اگر کسی شخص کو بادشاہ وقت دینا چاہتا ہے 100 روپیہ اور وہ اتنا منہ پھٹ بھکاری نکلا کہ اس نے مانگ لیے چارا نے تو جا تو رذیل نکلا، چارا نے لے کر دربار سے باہر نکل جا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی ساحل ہی نہیں، ہم نے تو تیرے لیے 100 روپیہ رکھا تھا اور تو چارانے کا سوال کرتا ہے، یا اللہ ہم تیرے محبوب کے درس میں حاضر ہو گئے، ہماری پریشانی ہم کیا بیان کریں کہ خیر و شر ساری تیرے جانب سے ہے، تو اس کو ختم کرنے پر قادر ہے، شر کے اسباب ہاں ہم نے اپنے لیے چن لیے ہیں، خیر کے اسباب یقیناً تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ مولا جب تیرے محبوب کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، جب حضرت عبداللہ ذوالجادین کے قلب منیر پر فکر کا یہ اثر ہو سکتا ہے، وہ عظیم طیبہ زاہدہ خاتون جامع شہادت کو اس انداز میں نوش کرتی ہیں اور اپنے آپ کو پاک کرتی ہیں، تو یا اللہ تیرے حبیب کا فیضان صرف صحابہ تک مقید نہیں ہے، وہ تو قیامت تک جاری رہے گا، یا اللہ ہمارا مقصد صرف اپنی اصلاح ہے، ہمارے دلوں کی تطہیر فرما، ہماری فکر جس اور شکاری کے ہاتھ شکار ہو چکی ہے اس شکاری کے پنجرے سے آزاد کر کے اپنے محبوب کے تابع کر دے، اس مذہب کے تابع کر دے، ہمیں مولا کریم جو کہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری زبان اور دل کی دوستی کر دے، ہماری آنکھ اور ہمارے دل کی دوستی کر دے، ہماری عقل اور ہماری طبیعت کی دوستی کر دے، ہمارے مذہب اور ہماری فکر کی دوستی کر دے، تو قادر مطلق ہے، ہم تجھے تیری قدرت کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تجھے تیرے اختیار کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تجھے تیرے فضل کا واسطہ دیتے ہیں، اور بڑے وسوخ سے دیتے ہیں، بڑی امید سے دیتے ہیں کہ تو ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، تو ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے بڑے وسوخ سے کہتے ہیں مولا تجھے تیری قدرت کا واسطہ ہے، تو قطرے کو لالہ زار کرتا ہے مولا تجھے اس قدرت کا واسطہ ہے، تو بیابان کو ایک بارش کے قطرے سے سبزہ زار کر دیتا ہے تجھے اس قدرت کا واسطہ ہے، تو پورے زمانہ کفر کو زمانہ ایمان پر تبدیل کر دیتا ہے تجھے تیرے اس اختیار کا واسطہ ہے، ہمارے گندے دلوں کو مولا خیر کے پانی سے پاک کر دے، تیرے محبوب کی سیرت کا فیضان ہمیں عطا فرما، مولا ہماری سانسوں میں سانس تو ہوں لیکن بغیر مصنوعی خوشبو لگائے ہوئے تیرے محبوب کی سیرت کی خوشبو ہمارے مشام میں آئے، ہمارے باطن میں تیرے محبوب کی یادوں کی خوشبو آئے، تیرے محبوب کے شہر پاک کی خوشبو آئے، اپنے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مومن ہونے کی خوشبو مولا ہمیں باطن میں نصیب ہوتی رہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے باطن اتنے خشک ہو جائے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں، یا اللہ اس افسردگی اور اس ندامت سے اپنے فضل سے بچا لے، اپنی فضل سے بچا لے، ان تمام استغاثہ کو لے کر دربار رسالت میں پہنچتے ہیں، اور سب سے افضل ترین شخصیت عالم بشریت کے اندر میرے آقا کی ہے، عالم انسانیت کے اندر میرے آقا کی، پاک دل والے روشن ضمیر امام بوسیری علیہ رحمت نے جو اس کی ترجمانی کی ہے، ہم جیسا گندا آدمی کیا کرے گا، بڑوں نے کر دی ہے آج بڑوں کے منصب پر بیٹھ کر بڑوں کی بات کر دیتے ہیں، آئیے مل کر پڑھیں، فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا واغفر لنا شیدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرام مولايا نبينا آمیر نہیں فلا احد ابر فی قولی لا منہ ولا نعمی مولایا صلی آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.